پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین سے، نبی اور آل نبی کی محبت سے نوازا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ خدا ہمیں وارث اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ سلام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شہداء کے مقام کی بلندی کے لیے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے جو کچھ انسان کی ہدایت کے لیے جو اس میں کچھ امور جو وحی کے ذریعے سے انسان کے سامنے بیان ہوئے، کچھ حقائق تھے، کچھ مفاہیم تھے، کچھ احکام تھے، کچھ ایسے حقائق تھے جس کو فکر انسانی کشف نہیں کر سکتی تھی سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے یا نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی اس کو ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طریقے سے کچھ مفاہیم تھے جن کو فکر بشری یا اتنی جلدی نہیں سمجھ سکتی تھی یا اصلا سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، اور کچھ احکام بھی اسی طرح سے تھے کہ جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اختلاف اتنا زیادہ تھا اور آج بھی ہے 1400 سال کے بعد، کہ اگر خدا کی وحی، خدا کا علم نہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ البتہ کچھ مفاہیم دین میں ایسے بھی دیے گئے جن کو انسان شاید کسی اور راستے سے بھی سمجھ سکتا تھا، لیکن اگر 1400 سال پہلے سمجھ لیتا تو بہت سارے مسائل کافی پہلے حل ہو جاتے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اسی مثال سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کو اسلام سمجھانا ہے یا دنیا کو اسلام دینا ہے، اگر خود ہمارے پاس ہو تو یہ دینا کیسے ہے، سمجھانا کیسے ہے؟ آپ تصور فرمائیے، بعض اسلام کے احکام ایسے ہیں جن کو ہم بھی جانتے ہیں، 1400 سال سے ہمارے پاس ہیں. 1400 سال پہلے سے دوسرے لوگ یا انہیں قبول نہیں کر رہے تھے یا ان پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، چند سالوں کے اندر ان کی توجہ اس بات پر آ گئی، نہ یہ کہ حکم دینی تھا کسی اور.
اچھا، اب یہ جو اختلاف رائے وہ قبول کریں گے، اس کے مقابلے میں ایک اور فکر ہے جو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ کریں، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ کہیں اعتراض کرنے والا کیا کرے گا، وہ اس کو فوراً کاٹے گا کہ اس مطلب کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں بتا دوں کیا چیز ہے جو میں نہیں کہنا چاہ رہا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو تین چیزیں ہیں جو ہم نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، نہیں کہنا چاہ رہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپینین بنتی ہی نہیں ہے، سالڈ اوپینین، ایبسولوٹ اوپینین بن ہی نہیں سکتی، نہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے. دنیا میں ایک فکر یہ ہے کہ کسی بھی معاملے پر ایک اوپینین بن ہی نہیں سکتی، کوئی ایبسولوٹ ریئلٹی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی حقیقت نہیں ہے جو سب کے لیے برابر ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں حقائق قائم جو ہوتے ہیں ان میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ لے کے جاؤں ورنہ یہ فلسفی مسئلہ بنے گا. دوسری ایک اور مشکل ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، جو کچھ ہے وہ شک ہے. مثلا آپ کہیں گے اس وقت رات ہے، تو سامنے والا کہے گا شاید ہو شاید نہ ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. پہلی والی فکر یہ کہہ رہی تھی، آپ نے کہا کہ یہ رات ہے تو کیا کہتے ہیں دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے جاننے کا کہ رات ہے یا نہیں، پہلی فکر یہ کہہ رہی تھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے. دوسری فکر یہ کہہ رہی تھی شاید رات ہو شاید نہ ہو، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنی ایک سالڈ اوپینین بنا سکتے ہیں، ہماری ایک پرفیکٹ اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن کوشچن یہ، اوپینین تو ہو سکتی ہے، دوسروں پہ تھوپ سکتے ہیں یا نہیں تھوپ سکتے، یہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی رائے بنائیں 100% یقین کے عالم میں، ایک رائے پر پہنچ جائیں کہ آپ کر سکتے ہیں، خدا نے آپ کی عقل میں اتنی طاقت دی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ جو میری رائے ہے سب بدا چون چرا وہی رائے مانے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کب ہوتا ہے؟ اس کے اپنے اسباب ہیں، جو یہ کرتا ہے اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں کب وہ یہ کام کرتا ہے. لیکن جو کہنا چاہ رہے ہیں ہم وہ یہ کہ آپ اور میرے درمیان اتحاد، یکجہتی، وحدت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں آئے گی. کیا صلاحیت؟ وہ یہ کہ آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے آپ کی رائے قبول نہیں ہے، اور میں کہوں رائے قبول نہ ہونے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا نہ کرے ہم نے یہ نہیں سیکھا، اگر ہم نے نہیں سیکھا تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی ذرا سا بھی اختلاف رائے کرے گی، ہم اسے کہیں گے تمہارا راستہ کچھ اور میرا راستہ کچھ اور. اچھا سوال یہ، کتنے انسانوں سے یہ کہیں گے؟ بھائی کتنوں سے کہیں گے؟ میں اپنے والد کے خوف کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے نہیں کہہ پا رہا. اچھا جس دن میں آزاد ہوا پھر اپنے بھائیوں سے بھی کہہ دوں گا کہ چونکہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، تمہاری رائے کچھ اور میری رائے کچھ اور، تو تمہارا راستہ کچھ اور میرا راستہ کچھ اور. سخت رائے کا انسان آخر میں تنہا رہتا ہے ہمیشہ. جس کی رائے میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا اپنی رائے نہ بنائے، نہیں رائے بنائے 100% بنائے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور شک بھی نہیں بنائے، یقین پہ بنائے، لیکن دوسروں کو بھی رائے بنانے کا موقع دے. اگر کوئی یہ کہے میں رائے بناؤں گا دوسروں کو رائے بنانے کا موقع نہیں دوں گا, اس کو ہم کہتے ہیں فکری استقبال. یہ فکری استقبال ہے. یہ کس کی خاصیت ہے؟ یہ فرعون کی خاصیت ہے. فرعون کی خاصیت ہے, وہ کہتا ہے میں رائے بناؤں گا, کوئی اور رائے نہیں بنائے گا. کہاں سے نظر آتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, قرآن کریم کہتا ہے کہ جب فرعون ایک موقع پہ اپنے تمام درباریوں کو جمع کرتا ہے. اچھا یہ جو فرعون ہوتا ہے اس کی ایک عوام ہوتی ہے جو پیسری ہوتی ہے. اس فرعون اور اس عوام کے درمیان ایک اور گروہ ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے ملا, درباری. صحیح ہے, نہ خدا کسی کو فرعون بنائے نہ فرعون کو درباری بنائے, دونوں بڑی مصیبت کی چیز. تو آپ غور فرماتے رہیے گا, نہ ہم فرعون بنے نہ فرعون کو درباری بنے, دونوں بہت مصیبت کام ہے. قرآن کریم فرماتا ہے یہ فرعون کیا کرتا ہے, درباریوں کو جمع کرتا ہے, درباریوں کو جمع کرتا ہے, اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری, کہتا ہے میں نے تو جتنا بھی ڈھونڈا ہے تمہارے لیے خدا ڈھونڈا میں نے, مجھے کوئی نہیں ملا, میں ہی رہ گیا. ما علمت لکم من الہ غیری, میرے سوا میں نے جتنا ڈھونڈا مجھے تو کوئی تمہارا خدا نظر نہیں آتا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے, جملے کا مطلب, اس جملے کا مطلب یہ کہ خدا بھی تم خود نہیں ڈھونڈ سکتے, میں ڈھونڈ لیتا ہوں. بھائی فکری استکبار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ بھائی کپڑے تم میری مرضی سے پہن لو چلو ٹھیک ہے, گھر میں تم میری مرضی سے رہو, کہتا ہے خدا بھی ڈھونڈنا ہے تو میں ڈھونڈ کے دوں گا تمہیں. جو بدبخت جب ڈھونڈنے پہ جاتا ہے تو کس کو ڈھونڈتا ہے؟ میں ہی ہوں. اور فکری استقبال کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے, کوئی فکری استقبال کرتا ہے اپنے مفادات کو پورا کر لیتا ہے, میری عقل چلے گی تم سب اپنے عقلیں بند کرو میں چلاؤں گا. یہ بہت غلط ہے. اللہ نے ہم سب کو فکر اور توانائی کے ساتھ بھیجا ہے, اللہ کے نبی نے کبھی یہ کام نہیں کیا. دوسرے انسان سے کہو تو اپنی فکروں کو بند کر دو, صرف چند لوگوں کی فکر چلے گی باقی سب کا کام ختم. نہیں, فرمایا لا اکراہ فی الدین, ہم دینوں کو جبر نہیں کریں گے. قرآن کریم شاید واحد دین ہے جس نے اتنا زیادہ فکر اور تدبر کے اوپر اصرار کیا. سوچو, غور کرو, فکر کرو, موقع دیتا ہے. نبی کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو نبی موقع دیتے, کہتے تم لوگ سوچ کے بتاؤ. انسان کامل, علم مطلق, علم لدنی, وحی خدا, سب کچھ, اس کے باوجود نبی فرماتا ہے تم لوگ بتاؤ. قرآن کریم فرماتا ہے شاور ہوں فی الامر, ان کو کام کے اندر مشاور میں شریک کرو. شاور ہوں فی الامر, اچھا علم مطلق کے ہوتے ہوئے کسی کی گنجائش ہے کہ مشاورہ کرو؟ پھر بھی فرمانا ہے ان کو مشاورے میں شریک کرو. ایسا نہیں ہونا چاہتا. جب اللہ کے نبی کو خدا نے مطالعہ یہ کہہ رہا ہے شاور ہوں فی الامر, ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کو کس نے حق دیا کہ ہم استقبال فکری دکھائیں؟ تو یہ جو مشکل ہے کہ بھئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے. اگر کوئی کہے میں اختلاف رائے قبول نہیں کروں گا, اختلاف رائے قبول نہیں کروں گا, کیوں قبول نہیں کرو گے؟ اس کی بنیاد ہے, کیا بنیاد ہے؟ علمی استقبال, فکری استقبال. یہ جو فکری استقبال ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو سوچنا ہی نہیں دوں گا. کہتا ہے نہ کوئی سوچے, سوچو گا تو میں سوچوں گا. اس کے بعد یہ فرعون جادوگروں سے کہتا ہے آمنتم بہی قبلا آغنا لکھو. اصل جملوں کے اندر ریفلیکشن دیکھیں اس کی فکر کی. کہتا ہے فرعون جادوگر ایمان لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, کہتا ہے آمنتم بہی قبلا آغنا لکھو, تم اس پر ایمان لیا میری اجازت سے بغیر. یہ صحابی کو کوئی دیکھے گا؟ یعنی خدا مطالعہ کہہ رہے ہیں اس بدبخ کے استقبال کو دیکھو, کسی کو ایمان نہ آنا ہے پہلے سے اجازت لے. صحیح ہے, اب میں آپ اجازت درج کروں, میرے نزدیک آج کا میڈیا فرعون ہے. میرے نزدیک آج کا میڈیا فرعون ہے, یہ دماغوں سے کھیل رہا ہے, جو چاہتا ہے ہمیں منگواتا ہے, اور یہ ایکسپرٹس ہیں اپنے کام کے. کبھی بھی دو کوائن کے دونوں, یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا ہم آپ کو چوز کرنے کے لیے سب کچھ بتا رہے ہیں تو آپ نے چوز کرنا ہے چوز کریں, کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. جس دن ان کو جو سائٹ دکھانی ہوگی وہ سائٹ دکھائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ ایک دن شیعہ سائٹ دکھانا چاہتا ہے, اس دن شیعہ سائٹ دکھائیں گے, ممکن ہے ایک دن دوسری سائڈ دکھانا چاہتے ہیں، اس دن وہ سائڈ دکھائیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دن وہ ہماری سائڈ دکھائیں گے، ان کی سائڈ دکھائیں، ان کو کسی کی سائڈ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو اپنی سائڈ سے سروکار ہے سر، ہم بے وقوف بنتے ہیں ان کے ہاتھوں میں، سمجھتے ہیں یہ ہمارا دکھا رہے ہیں، جس کا مطلب ان کو ہم سے کوئی ہمدردی ہو گئی، ختم کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو، ان کو اپنے مال و سر سے کام ہے، ان کو اپنی سیاسی طاقتوں سے کام ہے، ان کو اپنی بلیک میلنگ سے کام ہوا ہوا ہے، یہ فکری استقبال بنے ہوئے آج کل احسان محترم، اسلام ان سب کے مخالف ہے، اسلام کہتا ہے فکروں کو پروان چڑھنے کا موقع دو، انسان اپنی فکر کو پروان چڑھائے، آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ایک مثال اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، آپ کبھی اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، بچے کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ بچہ دو میں سے ایک کام کر لے، اپنے آپ سے پوچھے گا کتنی دفعہ آپ طے کر کے کہتے ہیں اور کتنی دفعہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ طے کرے، ہمیشہ اس بات پہ غور کیجیے، اب مثلا کچھ کے بچے تو اتنے بڑے ہو گئے کہ اب بچے طے کر دیں گے، مثلا میں اجازت ہوں یا نہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں، صحیح نہیں، آپ یہ بتائیں آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ طے کریں، اگر آپ ان کو یہ اجازت نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو فکری استقبال سہنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، آپ ان کو فکری استقبال قبول کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم کو شروع سے ہی نہیں سکھائیں گے کہ تمہاری بھی کوئی اوپینین ہو سکتا ہے، یہ ہماری غلطیوں میں سے غلطی ہے، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس بات کے اوپر بنا ہوا ہے کہ بچے کو فکر بنانے کی طاقت نہیں دیں گے، ہم بچے کو فکر بنانے کی طاقت نہیں دینا چاہتے، ایسا ہمارا جتنا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی جگہ میں پن پوائنٹ کر سکتا ہوں، اپنے میرے ایجوکیشن میں ایکسپرٹیز نہیں ہے، میں ایکسپرٹیز کسی اور فیلڈ کے اندر ہے، لیکن اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس کی وجہ سے میں پن پوائنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جگہیں جہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے بچے کو اوپینین نہیں دینا چاہتے، بچے کو سیٹ پیٹرن میں رکھنا چاہتے، اور دنیا میں یہ کام انسانوں کو اس لیے سکھایا گیا کہ جو بڑا سسٹم ہے وہ بہت سارے انسانوں کو صرف مشین کے پرزے بنانا چاہتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ ان کو مشین کے پرزے بنانے تھے تو وہ پرزے کو یہ اختیار نہیں دینا چاہتے کہ وہ اپنی مرضی سے سوچے مجھے کس مشین میں فٹ ہونا ہے، کہتے نہیں ہم پرزے بنائیں گے، اس کو ہم طے کر کے بتائیں گے تم نے اس مشین میں فٹ ہونا ہے، تو وہ رائے کیوں بنائیں، اسلام سب کے مخالف، اسلام کہتے نہیں فکر دو شعور دو ان کو اپنی رائے بنانے کی اجازت دو، قطعا تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کہ تم ان کے سر کے اوپر ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دو، اب ایزان محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا معاشرہ ہمارے بچوں کو اس اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں لانا چاہتا، ہمارے اور آپ کے پاس دو تین راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے دینی حلقوں میں اپنی تربیت فکری استبداد سے نکال دیں، فکری استبداد سے نکال کر فکر کے پروان چڑھانے کے اوپر لے کر آئیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کتنے مقرر ہیں جو لوگوں کو جب کوئی بات سناتے ہیں تو یہ گراؤنڈ دیتے ہیں کہ وہ بھی رائے بنائے، کتنے مقرر یا جو بھی رائے دیتا ہے وہ یوں رائے دیتا ہے کہ آخری رائے یہی ہے، ہم گراؤنڈ دیں لوگوں کو اپنی رائے بنائیں، ہاں ٹھیک ہے ہم دنیا کے قانون کو جانتے ہیں اس قانون کے خلاف نہیں ہے، وہ قانون کیا ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ کی اوپینین قبول کی جائے گی، یہ دنیا کا ایک قانون ہے، اگر آپ میکینک نہیں ہیں اور آپ کی گاڑی میں خرابی ہوئی ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑی صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی فیلڈ میڈیسن ہے اور آپ گاڑی کے میکینزم کے بارے میں نہیں جانتے، آپ کو اس وقت میکینک کے پاس جانا چاہیے اور شاید وہ آپ کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا ہوگا لیکن چونکہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے آپ کو اس کے بعد نہ پڑھے گی، اس قانون کا کوئی ممکن نہیں ہے، نہ ہم انکار کر رہے ہیں، ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں انسانوں کے پاس رائے بنانے کی طاقت ہو، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اب دس پستا، پہلے میں بعض اوقات کیا کرتا ہوں، کہتا ہوں دس پستا اور ہاتھ ہی مانتا، ہاتھ یوں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بعض اوقات میں کہتا ہوں دس پستا اور ہاتھ یوں مان دیتا ہوں، بھائی دس پستا، دس پستا، یہ کام حسینیت ہے اور وہ یزیدیت ہے، تھوڑا سی جگہ چھوڑ دو، تھوڑی سی جگہ چھوڑ دو، اتنی شارپ کرسٹلائز اوپینین، یہ حسینیت وہ یزیدیت، اور دوسرے بھی ایسے ہیں، خدا کا واسطہ اس میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں، ہم انسانوں کے لیے کچھ دماغ کی طاقت ہونی چاہیے تاکہ یہ فیصلے کر سکیں، اگر ہم اس طریقے سے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے نتیجے میں ہماری قوم کبھی بھی سیکھنے کی قابل نہیں ہو پائے گی، ہمیں کیا کر لینا چاہیے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا جو میری اوپینین ہے وہ فائنل اوپینین ہے، آخری اوپینین ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں یوں کہنا چاہیے ہماری رائے میں یہ راستہ حسینیت کا ہے، یہ راستہ سید الشہداء کا راستہ نہیں ہے، اب آپ فیصلہ کریں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، آپ اور میں اگر افراد کا احترام نہیں کریں گے معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، افراد کا احترام نہیں کریں گے معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی اس بات کے ذریعے کسی کی بے احترامی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری فکر سے بہت دور ہے، اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ چوکیدار کا بھی احترام کریں، آپ جمعدار کا بھی احترام کریں، آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ایک معمولی پولیس افسر کا بھی، پولیس مین کا بھی احترام کرتے ہیں اس عنوان سے کہ یہ بھی انسان ہے، صحیح ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے علماء کی بے احترامی کریں، حتماً نہیں، اور اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے یہ بات کہہ کے کسی کی بے احترامی کا ارادہ کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ہماری بات کو بالکل نہیں سمجھ رہے، ہم کسی کی بے احترامی نہیں کریں گے، ہمارے ارادوں میں کوسوں دور ہے کہ ہم کسی کی بے احترامی کریں گے، جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو معاشرے کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنی برائی اچھائی سب کاموں کو انجام دینے کو تیار ہوتے ہیں دین کی خاطر، ہم کیوں ان کی بے احترامی کریں، یہ بے احترامی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک برادرانہ رائے ہے جو ہم جیسے کہ ذہن میں آئی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جان و مال، عزت و آبرو کے لیے، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے گا محمد والے، ہم نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا آرا کو دیتے وقت دوسروں کے لیے گراؤنڈ رہنا چاہیے، گراؤنڈ رہے گا لوگ اپنی فکروں کو استعمال کریں گے، رائے میں مضبوط ہوں گی، رائے مضبوط ہوں گی، بلائنڈ فالوور ہونے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، میں آپ کی اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے، ایک دوست بہت نفیس ہمارے دوست، وہ اس زمانے میں کسی اور فرقے کا حصہ تھے اور وہ اس ڈسکشن میں تھے کہ ان کو حق تک پہنچنا ہے، بہت کوشش کرتے تھے بچارے، بہت بے انتہا کوشش کی، اور انہوں نے اس دوران میں یہ سمجھ لیجیے کہ کتابیں پڑھ پڑھ کے عربی سیکھ لی، اتنی انہوں نے ریفرنسز پر رجوع کیا، وہ بہت کوشش کرتے تھے اور اپنے ڈسکشن میں کافی آگے جا چکے تھے، اب الحمدللہ اسی طرف ہیں اور بچے ہیں ان کے سب، ماشاءاللہ، تو وہ ابھی ڈسکشن اینڈ پہ نہیں پہنچا تھا، سوال جواب چل رہے تھے اور نظر یہ آ رہا تھا کہ ان کا ٹرینڈ یہی ہے کہ وہ آ جائیں گے، ایک دن انہوں نے فون کیا صبح اس کو، وہ کبھی کبھی یاد دلاتے ہیں مجھے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور آپ نے بہت اچھا کیا، پر انہوں نے صبح صبح مجھے فون کیا اور مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں آج ہی قبول کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے سامنے ہے ظاہر ہے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کی رائے کو قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ سے کیا کہیں گے، ہم نے کہا نہیں ایسے آپ یہ مت کہو، کہنے کی کوئی آپ یہ تو عجیب سی بات ہے، آپ اتنے مہینوں سے میرے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ مجھے کر لینا چاہیے اور جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، میں کہ دیکھیے آپ کا ایک ڈسکشن چل رہا ہے، آپ نے کچھ سوالات اٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کے ذہن میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے ان سوالات کو ابھی سیٹل نہیں کیا ہے، آپ سوالات کو پہلے سیٹل کریں۔ جب سارے آپ کے سوالات طے ہو جائیں پھر بسم اللہ تشریف لائیے، ہم آپ سے کہہ ہی رہے ہیں۔ تو اچھا، اب آپ آج پر مصر کیوں ہیں؟ حضرت تصور کریں کہ نہیں مولانا، اصل میں آج میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا بسم اللہ سنائیے، کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے اللہ کے نبی تشریف لائیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بھائی کے ماننے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ درود دیجئے گا محمد والا۔ اچھا اب مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا نہیں یہ کافی نہیں، کہ نہیں مولانا یہ بھی کافی نہیں ہے، کافی نہیں، آپ اپنی عقل اور دلیل کو اختتام تک لے کے جائیے، یہ خواب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے علمی کام کو اور جرأت اور محنت کے ساتھ انجام دیں۔ میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا۔ کہنے اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد بار بار گفتگو ہوتی رہی اور وہ اس طرف آ گئے۔ پھر کہیں بہت عرصے کے بعد جب شادی بھی ہو گئی، ان کی بچے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو ایک دفعہ ملے کہیں کہیں، ان کو اچانک کچھ یاد آیا، مسکرانے لگے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ نہیں مانو آپ کو یاد ہے ایک دفعہ میں نے آپ کو فون کیا تھا اس طرح صبح ہی صبح۔ میں کہا ہاں بہت اچھی طرح یاد ہے۔ کہ نہیں آپ نے کتنی مجھے بددل کر دیا تھا اس موقع پر، آپ نے کہا تھا نہیں ابھی نہیں کرو اور ابھی آپ نے گفتگو کریں۔ میں نے کہا ہاں میں نے کہا تھا، میں نے کچھ سوچ کے کہا تھا۔ کہ نہیں میں برا نہیں مان رہا ہوں، آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں نے کیوں؟ کہنے کہ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا، اگر میں اس دن آیا ہوتا تو اس واقعے پہ میں واپس چلا جاتا، اگر اس دن آیا ہوتا تو میں اس واقعے پہ واپس چلا جاتا۔ اچھا میں نے کہا کہ چلو یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ واپس چلے جاتے، واقعہ کیا ہوا تھا؟ اب سوچیے گا تمہیں۔ کہنے کہ واقعہ یہ ہوا تھا، نہیں معلوم یہ سنانے کا ہے نہیں، لیکن میں جڑا تھا۔ کہنے کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ رات کو لائٹ گئی ہوئی تھی اور اچانک میری آنکھ کھلی، تو میں کوئی موم بتی وغیرہ لینے کے لیے اٹھا اور میرا پاؤں کسی کرسی کے یا اسٹول کے پائے سے بہت زور سے ٹکرایا اور میری چھوٹی انگلی پہ بہت زوردار چوٹ لگی اور میں بالکل ہل کے رہ گیا۔ اور اچانک میرے دماغ میں آیا کہ تم فنا فنا کو اب برا بھلا کہتے ہو نا، اس لیے تمہیں چوٹ لگی ہے۔ کہنے لگے کہ میں ہل گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور اگر میں آپ کے کہے پر اس دن علم کی بنیاد پہ نہ آیا ہوتا، خواب کی بنیاد پہ آیا ہوتا، تو آج میں واپس گیا ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو برادر، جب تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں خواب کی بنیاد پہ آؤں، تو مجھے خطرہ یہ تھا کہ اگر تم نے دو رات کے بعد ایک اور خواب دیکھ لیا پھر کیا ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ خواب کی بنیاد پہ نہیں آؤ، علم کی بنیاد پہ آؤ، اس کو میں سنبھال پاؤں گا، لیکن میں خوابوں کو کہاں سے سنبھال پاؤں گا؟ ایسا محترم ہم لوگوں سے مشکل کی ہے۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ ایک ہماری جذباتیت ہے جو اس میں ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے اس واقعے کے اندر، دوسرا ہمارا دوسروں کو عقل نہ دینا، یہ مشکل بنا ہوا ہے ہمارے اتحاد کے رنگ کا۔ ہمیں دوسروں کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ اپنی رائے بنائیں، اور اگر ان کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہو تب بھی ان کو دل سے لگا لیں، قبول کریں، ٹھیک ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، اس میں کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزوں میں اتحاد ہے، ایک آدھ چیزوں میں اختلاف بھی ہے، اور اختلاف رائے ہونے کے باوجود اگر آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو یہ آپ کا اچھا ماننے والا، اچھا چاہنے والا بنے گا، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ اچھا یہ قوموں کی ترقی، فکری ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ اچھے ایسی فکر والے ہوں جو مختلف فکر رکھتے ہوں۔ یہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہے، وہ جو ہمارے پاس روایت ہے، چلیے اچھا لگے ہاں تو اس کا بھی ترجمہ کر دوں، یہ جو ہمارے پاس روایت ہے اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوگا تو ڈفرینس آف اوپینین میں صحیح رائے ابھر کے سامنے آئے گی۔ اگر سب ایک رائے کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھے رہے تو ممکن ہے سب ایک رائے کے اوپر متحد ہو جائیں جبکہ غلط رائے ہو۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، البتہ ایک اور ترجمہ ہے وہ شاید زیادہ مناسب ہے۔ اختلاف و امتی رحمہ کا ایک مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے سے ملنا آنا جانا یہ رحمت ہے۔ قرآن کریم نے اختلاف اللیل والنہار لکھا ہے، شب و روز، وہ شب و روز کا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، شب و روز کا ایک دوسرے کے پیچھے آگے آنا جانا ہے، تو اختلاف کو امتی رحمہ شاہ کے یہاں ڈفرینس آف اوپینین ارادہ ہی نہیں ہے. اختلاف کا مطلب یہاں ایک دوسرے کا قوم کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے. لیکن بہرحال اگر وہ ترجمہ بھی کریں تب بھی اس کی سینس یہ بنتی ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھیں گے تو ایک اچھی رائے ابھر کے سامنے آئے گی جس سے ہم کام کر سکیں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. جیسے آپ ڈیفرنس آف اوپینین کو ایکسپٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں آپ کو ایک اور کوالٹی چاہیے ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میں ڈیفرنس آف اوپینین ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں, اختلاف رائے کو قبول کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کو اپنے اندر ایک اور کوالٹی چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر کل ہم انشاءاللہ تبصرہ کریں گے. ابھی جو لائن بن رہی چین بن رہی وہ یہ ہے کہ آپ عقل کو تھوڑا سا حاکم کریں, جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, پہلا مرحلہ. دوسرے مرحلے کے اندر فکری استبداد کی کوئی گنجائش نہیں ہے, دوسروں کی عقول کو رائے بنانے کا موقع دے دیں. تیسری بات یہ کہ اگر ان کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے اپنی رائے کو ان پر تھوپنے کی کوشش مت کریں, ان کو رائے بنانے کی اجازت دیں اور ان کی رائے کو قبول کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگلا سوال آئے گا مجھے کہ کس آدمی کے اندر یہ صلاحیت آئے گی کہ وہ دوسروں کی رائے کو قبول کرے گا, اس کے اوپر ہم کل انشاءاللہ تبصرہ کریں گے. احسان محترم یہ بنیادی ترین ضرورتیں ہیں, حتیٰ کھانے سے زیادہ اہم ضرورت ہے, حتیٰ کھانے سے زیادہ. کھانا امپورٹنٹ ہے, یقیناً امپورٹنٹ ہے. اگر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوگا تو زہر مرنا شروع ہو جائیں گے, لوگوں کو موت سے بچانا بہت ضروری ہے. لیکن موت سے بچانے کے بعد ان کو پھر استبداد میں ڈالنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا مثال کے طور پر اگر کوئی ادارہ ایسا بنے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور ان کی بے عزتی کرے, یا لوگوں کو کھانا کھلائے اور ان کو احترام کم دے جس کے نتیجے میں وہ پھر ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو میں کہوں گا تم نے کھانا تو کھلایا لیکن روح قتل کر دیے. یہ کیا کیا, یہ کون سی قوم بنائی؟ تو قوم وہ قوم ہو جس کے اندر فرد کو اپنا احترام ملے, اس کی فکر کو بھی احترام ملے, اس کے جسم کو بھی احترام ملے, اس کو ایک مقام دیا جائے. اگر فرد ایک مقام حاصل کرتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک رائے بنتی ہے, اپنے رائے کو لے کے چلتا ہے. اچھا اب ایک آخری سوال, اور میں نے چونکہ کافی وقت لے لیا جلدی اختتام پذیر کروں, ایک سوال یہ ہے لوگوں کی فکروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ صحیح رائے بنا سکیں, اس لیے ہم رائے بنا کے دیتے ہیں. جو رائے بناتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ ان ایجوکیٹڈ ہیں, چونکہ یہ لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں ان کے اندر رائے بنانے کی طاقت نہیں ہے لہذا ہم ان کو رائے بنا کے دیتے ہیں. سوال یہ ہے اگر اسی اصول پر عمل کریں تو کبھی بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہو پائیں گے. اگر ہم نے یہی سوچا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے اندر رائے بنانے کی طاقت نہیں ہے لہذا ہم ان کو رائے بنا کے دیں گے, تو میں کہوں گا یہ کبھی بھی رائے نہیں بنا پائیں گے. بالکل کسی جگہ پر ہم ان سے کہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ رائے بنائیں, اپنی اوپینین بلڈ کریں. مثلا اگر بچہ کبھی ہماری کلاس میں یہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا, تب بھی ہم اسے کہیں نہیں آپ کریں. مثلا بچے سے کہا جاتا ہے ان دو میں سے کون سی بہت خوبصورت ہے, بچہ بلنڈ نہیں کرتا یہ خوبصورت ہے. اگر کوئی بچہ کہے مجھے نہیں معلوم, اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے کہیں نہیں بیٹا اوپینین دو, اس کو کہیں کہ نہیں اپنی رائے دو یہاں پر. کیوں؟ یہ تم شرم کے مارے رائے جو دبا رہے ہو نا, یہ کل ہمارے لیے نقصان دہ ہے, تم قوم کے لیے مفید نہیں بنو گے. اپنی رائے بناؤ یہاں پر. مثلا کبھی اسکول کے اندر ہوتا ہے کوئی بچوں سے کہا جاتا ہے, کوئی ایک بچہ جو آ کے بولے سامنے, سب بچے خاموش کھڑے رہ جاتے ہیں. اچھے ٹیچر کا کام یہ ہے کسی ایک کو اتنا انکریج کرے کہ وہ سامنے آ کے بولے. کیوں؟ یہ پیٹرن بننا اچھا نہیں ہے کہ قوم کے لوگوں میں جرات نہ ہو. پیٹرن اچھا یہ ہے کہ قوم کے اندر رائے بنانے کی جرات ہو. البتہ ایک 180% ہے, ایک اور وہ بھی میں منع کرتا چلا جاؤں, کہتا چلا جاؤں بات پوری کرنے کے, اب سبھی مستحد بن جائیں یہ بھی نہیں چاہیے بھائی. ایکسپرٹ کی اوپینین حاکم ہوتی ہے, جس فیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں اس میں آپ ایکسپرٹ اوپینین نہیں بنا سکیں گے. ہمارے معاشرے میں کون مصیبت ہے, ہر ریٹائرڈ آدمی اسلام کا مستحد ہے. بھائی تم میکینیکل انجینئر ریٹائرڈ ہوئے تھے تو اسلام کا مستحد کہاں سے ہو؟ لیکن ہے ہمارے کئی ایسی کا ریٹائرڈ بھی اسلام کا مستحد ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ مشکل پیش آ رہی ہے, اور سب کو لے لیجیے جو بھی معاشرے کے اندر ہو رہا ابھی بھی صحیح نہیں ہے. رائے بنانے کو کہا یہ نہیں کہا کہ تم مستحد بن جاؤ, ان جگہوں پہ رائے بنانے کو کہا ہے جہاں پر بنانا ممکن ہے. مثال کے طور پر ایک رائے یہ بتنی ہے کہ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ چار رکعت اور تین رکعت کے درمیان شک ہے مجھے کون سی رکعت پہ جانا ہے, تو کہتا ہے مجھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے. بھائی تمہاری سمجھ میں آنے کی گنجائش نہیں ہے, یہاں پر اللہ اور رسول کا حکم چلے گا, انہوں نے احکام دیے ہوئے ہیں, ان کی روایت چلے گی, جو ان روایت کو پہچانتا ہے وہ بتائے گا کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے. آپ ان دونوں کو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوگا. کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر آدمی مستحد بن جائے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دے ایسے معاملات میں جس میں اس کی کوئی طاقت نہیں ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں طے کروں, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, لوگ خود طے کریں. بہرحال یہ ایک متوازن نظام ہمیں یہاں پہ چاہیے, نہ وہ ایکسٹریمزم کہ ہر آدمی مستحد بن جائے, نہ ایسا سر کو اپنے جھکا لینا کہ کسی کی کوئی رائے نہیں بن کے دے دے. یہ دونوں جو ہیں مخالفان, ایک متوازن قوم اپنی رائے بناتی ہے, ایکسپرٹس کے اوپینین کے لیے گنجائش رکھتی ہے, ایکسپرٹس کے اوپینین کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے والے والے. اس صفت کو ہم کہتے ہیں فکری آزادی, فکر کی آزادی, یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور اگر اس کو متصل کریں, ایک بات بڑی عجیب بات ہے, جب بھی آپ اعلیٰ انسانی اوصاف کی گفتگو کریں, اعلیٰ انسانی صفتوں کی, اس کو کربلا سے جوڑنا بہت آسان ہے. میں کتنی دفعہ اس بات کو نوٹ کیا ہے, آپ اعلیٰ انسانی اوصاف کی گفتگو کر رہے ہو اور آپ کو مثلا مصائب کی طرف آنا ہے اور آپ کربلا سے لنک بنانا چاہتے ہیں, انتہائی آسان ہے. جیسے ہم نے آخری جملہ کہا فکری آزادی, اب سوچتے تھے کربلا کا ذکر کرنا چاہیے, جیسے سوچا فوراً نظر آیا فکری آزادی سب سے زیادہ امام حسین کے اندر. فکری آزادی انہوں نے دی ہے, کون اس سے بڑے جملے کہہ پائے گا جو سید الشہداء نے کہا. اور دو باتیں ہوتی ہیں ہم انسانوں کے سامنے جب ہم کسی کی کیریکٹر کا کردار کا جائزہ لیتے ہیں, ایک تو یہ کہ کیا کہا, ایک اور گفتگو بھی ہوتی ہے کس موقع پہ کہا, یہ بہت تعجب کی بات ہوتی ہے. مثلا فلاں اسکالر نے زہر کا پیالہ پیتے وقت یہ جملہ کہا, صحیح. اچھا اگر وہ زہر کا پیالہ اس کے سامنے نہ ہوتا, وہ سچویشن نہیں ہوتی, وہ جملہ کہتا شاید اتنا قیمتی نہ ہوتا, لیکن اس نے کہا تو پھر بہت قیمتی بنتا ہے, صحیح. اب سید الشہداء کے کچھ افواج ہیں اور کس موقع پر کہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. قول بھی بہت اہم ہے لیکن موقع بھی بہت ہے. اب مثال کے طور پر سید الشہداء میدان کربلا میں تنہا کھڑے ہوئے, سارے افغان و انصار شہید ہو چکے ہیں, اشقیا کا لشکر سامنے کھڑا ہے, پانی کی محرومیت ہے, رضا کی محرومیت ہے, بیوی بچوں کی جان خطرے میں ہے, اس عالم میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں ہیہات من الزلہ, ذلت ہم تھے کوسوں کو. عظمت ہے سید الشہداء. اور جب ہم سید الشہداء کے عاشور کے خطابات کو دیکھتے ہیں, ان کا ہر خطاب سنہری ہے, لیکن جیسے جیسے شہادت سے نزدیک آتے جاتے ہیں ان کا لب و لہجہ کچھ اور ہے. حال میں نزلہ کا ان کا نعرہ دنیا کے اندر گوجنا شروع ہو گیا. اور ایک عجیب جملہ ہے, شاید کسی کو آپ مسائل تصور فرمائیں, کہ جب سید الشہداء بالکل تنہ تنہا رہ گئے, دو شمشیریں ہاتھ پہ لے کر مقابلہ کیا, ایک موقع کے اوپر دشمنوں کے اوپر حملہ کیا, خیمے کے سامنے واپس آ کر مڑ کر مقتل کی دیر پہ کہا عباس تم نے ہماری چمتے کی. نہیں معلوم اس جملے کے اندر کیا رکھا, کیوں مولانا ارشاد فرمایا تم نے عباس تم نے ہماری چمتے کی. دشمن کہتا ہے میں نے کسی تنہا بہادر کو حسین سے زیادہ جری ہو کے لڑتے نہیں دیکھا, جس طرح یہ تنہا تھے, ظاہری طور پر دشمن کی محاصرے نے دے, لیکن کس جرات سے لڑ رہے تھے, کہتا میں نے دنیا میں ایسا کوئی نہیں دیکھا. اور عزیزان محترم اگر آپ مصائب کی بات کرتے ہیں تو سید الشہداء نے ایک موقع پر ایک جملہ فرمایا ہے, وہ جملہ تمام آزاد انسانوں کے لیے علم بنا ہوا ہے. وہ کب کا ذکر ہے, کسی نے حضرت اللہ بہجت سے سوال کیا آپ زیارت کے مشرف ہوئے ہوں گے یقیناً، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ مبارک کے سامنے مقتل کا دروازہ بنا ہوا ہے، مقتل کی جگہ بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، روضہ یہاں پر ہے، مقتل وہاں پر ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ عبداللہ بن حضرت سے کہ سید الشہداء کا مقتل جہاں پر وہ گرے تھے وہ کچھ فاصلے پر ہے اور روزہ تھوڑا دوسرے فاصلے کے اوپر ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو عبداللہ بن حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ سید الشہداء پہ وہ مصائب ٹوٹے ہیں جو انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد فرمایا جب سید الشہداء زمین پر گر گئے اور عمر سعد کے کسی شخص نے ہمت نہیں دی کہ نزدیک جائے تو اسرائیل نے حکم دیا کہ خیموں پہ حملہ کرو۔ جب انہوں نے خیموں پہ حملہ کیا تو سید الشہداء کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے اور فرمایا اے زہین و ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیموں پہ کیوں حملہ کرتے ہو؟
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا۔ اے پاک پروردگار پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جان ساروں میں قرار فرما۔ ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔